إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. النبي صلى الله عليه وسلم ہم نے تم کو شہادت دینے والا. شاہ ولی اللہ نے شہادت کا ترجمہ اظہار حق کو نندہ کیا ہے, یعنی حق کا اظہار کرنے والا, حق کو دوسروں کو پہنچانے والا, بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کو ساتھ دو, اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا, اس نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی اور ایمان لانے والوں کو کیا حکم دیا کہ تم رسول کی مدد کرو, اس کی عزت بھی کرو اور اس کو قوت بھی دو, یعنی اپنے جان و مال سے اس کا ساتھ دو اور اس کے ساتھ ساتھ عزت و احترام بھی دو اور ساتھ اللہ کے ذکر میں بھی لگے رہو. جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے, ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا, اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اشارہ ہے بیت رضوان کی طرف, جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سفیر کی حیثیت سے اہل مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تو پیچھے سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیعت لی کہ اب ان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے گا. تو اس پر مسلمان مکہ سے صرف 12 میل دور تھے اور مدینہ سے 300 میل دور تھے, اور ان کے پاس ایک ایک تلوار کے سوا اسلحہ بھی کچھ نہیں تھا, لیکن سب نے بہت جوش و جذبے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی. اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کہ یہ ولولہ اور جذبہ اور یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بیعت انہوں نے آپ سے نہیں کی, یہ اللہ کو عطائی دی ہے, یہ بیعت تو اللہ سے کی ہے انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر انسان کوئی بھی قربانی کرنے کا جو عزم کرتا ہے تو وہ کسی انسان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوتی, نہ ہی وہ کسی انسان پر کوئی احسان ہوتا ہے. اس میں کسی بھی جگہ پر آپ اگر مل کر اللہ کے دین کا کام کریں تو وہ کسی انسان کے لیے نہیں کر رہے, اور کسی انسان پر احسان نہیں کر رہے, اور کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے, بلکہ اس سے سراسر آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. مثلاً اگر میں یہاں بیٹھ کر آپ کو پڑھا رہی ہوں تو چلو میرا آپ پر کوئی احسان نہیں ہے, اسی طرح اگر آپ تشریف لائے ہیں تو اس میں آپ کا کسی دوسرے پر احسان نہیں ہے, بلکہ ہم سب اپنے اپنے فائدے کے لیے اللہ کی خاطر گرہ سے نکلتے ہیں. بالکل اسی طرح کوئی بھی دین کا کام ہو, کوئی بھی نیکی کا کام ہو, تو اس میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے اس میں میرا اپنا فائدہ ہے, کوتاہی کروں گی تو اپنا نقصان ہے اور محنت کروں گی تو اپنا ہی فائدہ ہے. بدلی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے اموال اور بال بچوں کی فکر میں مشغول کر رکھا تھا, آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. کچھ لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی کے وقت حاضر نہیں ہوتے, بعد میں آ کے ادھر بہانے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی بخش دے, گناہگار لوگ ہیں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا, بلکہ تم نے تو یوں سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں ہرگز پلٹ کر نہ آ سکیں گے. اشارہ ہے بدری منافقین کی طرف جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اب یہ گئے ہیں دشمنوں کے نرغے میں, اب یہ بچ کر نہیں آتے, ہماری خلاصی ہو گئی. لیکن مسلمان جب ٹھیک ٹھاک سلامت واپس آ گئے تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے پہنچ گئے, اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا, بہت خوش ہوئے کہ اب مسلمان واپس نہیں آئیں گے, اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بدباطل لوگ ہو. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اس سرکت کا کسی کو پتہ نہیں, اللہ نے وحی کے ذریعے سب کھول دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم دل میں کوئی بھی بری نیت رکھتے ہیں یا دل میں دین کے ساتھ کوئی بھی اناد رکھتے ہیں یا کسی بھی طرح کوتاہی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگوں کو کچھ پتہ نہ چلے, لیکن اللہ کو سب خبر ہوتی ہے. کیونکہ پھر بات یہ ہے کہ کسی انسان کا تو احسان نہیں, معاملہ تو رب کے ساتھ ہے. اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے, جسے چاہے معاف کرے, جسے چاہے سزا دے, اور وہ غفور رحیم ہے. جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑ جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں. ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے, اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے. یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو, حالانکہ بات حسد کی نہیں بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں. ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدلی عربوں سے کہنا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہے, تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے. اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا, اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا. اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں, جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, اور جو منہ پھیرے گا کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے, اسے وہ دردناک عذاب دے گا. یاد رکھیے کہ یہاں ایمان کی بات نہیں ہو رہی, یہاں صرف اطاعت کی بات ہو رہی ہے. ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں, جائزہ لینے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا اطاعت بھی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیٹھ کر رہے تھے, ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا, اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی, ان کو انعام قریبی پتا بخشی اور بہت سے مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے ان قریب وہ حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت تم مال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر یہ پتا اس نے تمہیں عطا کی, اشارہ ہے خیبر کی پتا اور اس کے مال غنیمت کی طرف, اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے, اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے, اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا, اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور حدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر ایسے مومن مرد عورت موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے, اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس سے تم پر حرف آئے گا, تو جنگ روکی نہ جاتی, کیونکہ مکہ میں ابھی تک بہت سے کمزور مسلمان ایسے تھے جو ہجرت نہیں کر سکے تھے. تو اس وقت مسلمانوں کو جنگ کرنے سے روک دیا گیا, کیونکہ اگر وہ حملہ کرتے تو اس میں بہت سے وہ لوگ بھی گھس جاتے, تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی, اور مومنوں کو تقویٰ کی بات کا پابند رکھا. جو وہی اس سے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے, اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. سلوا کے اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. یاد رکھیے کہ حدیبیہ کا سفر ایک خواب کی وجہ سے ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا. آپ نے خواب دیکھا تھا کہ آپ مکہ پہنچ کر عمرہ فرما رہے ہیں, تو اس خواب کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت سمجھا اور مدینہ سے مکہ کے لیے جوک در جوک روانہ ہوئے. لیکن جب حدیبیہ میں قریش نے لوگوں کو روک لیا اور لوگ بغیر عمرے کے واپس آئے تو کمزور ایمان کے لوگ شک میں پڑ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ عمرہ کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہوا؟ کیا آپ کا خواب سچا نہ تھا؟ لیکن خواب میں یہ صلاحت تو نہیں تھی کہ اسی سال عمرہ ہوگا. اس لیے جو لوگ ظاہری ظاہری باتوں کو لیتے ہیں وہ عموماً غلط فہمیوں کا اسی طرح شکار ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ایسی ہی شکوک و شبہات اور غلط فہمیوں سے اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سچا خواب دیکھا تھا, اور بات یہ ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ, ایسا نہیں کہ تم ہمیشہ وہاں داخل نہ ہو سکو گے, ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ, امن کے ساتھ. مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ, اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے, اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی پتہ تم کو عطا فرما دی. یعنی اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے, ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. بعض اوقات ایک چیز جو نہیں ہوتی تو ہم اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوئی, ہو جانی چاہیے تھی, اور دل کے کستہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جس طرح ہو جائے گی اسے واپسی تو مسلمانوں کا حال تھا, یعنی ان کو چین آ ہی نہیں رہا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ سکینت اتاری اور اس فیصلے کو انہوں نے قبول کیا. تو ایسے تمام حالات میں جب آپ کسی اچھے ارادے, اچھی نیت اور اچھے جذبے کے ساتھ نکلے ہوں کسی نیک کام کو اور پھر وہ نہ ہو پائے, تو پریشان نہ ہو اس پر, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بہتر کام آپ سے لینا چاہتا ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے, آگے اس کو پوری دن سے دین پر غالب کر دے, اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو کلمہ ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الگ جگہ پر ہے, اور یہ مقام ہے جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ حدیث کا انکار کرتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ حدیث کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ کلمے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, اور بار بار قرآن میں اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. جب میں نے یہ بات سنتا نہیں قرآن میں تو کلمہ ہے نہیں, تو میں نے یہ حصہ نکال کر دکھایا. تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی ایسے سے واسطہ پڑ جائے کہ جو ایسی ہی کوئی بات کرے, تو یہ صرف ایک جملہ ہی نہیں بلکہ کلمے کا حصہ بھی ہے. کیونکہ جب ہم قرآن کی روح سے محمد رسول اللہ کو مان لیتے ہیں تو ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اس کو لے لو. تو یہ انہوں نے دیے ہیں چیزیں. والذین معہ, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں, تو سار پہ سخت اور آپس میں رحیم ہیں. ہم بھی ذرا اپنا جائزہ لے لیں. آج مسلمانوں کا حال یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہے اور کفار کے لیے جھکے ہوئے ہیں, ان کے لیے نرم ہے. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے. یہ ہے پہچان اہل ایمان کی. کیسے ہو سکتا کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں اور پھر پتہ ہمارے لیے ہو؟ امت مسلمہ کا ایک بڑا حصہ پانچ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا, تو کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ دے دے دوسروں پر؟ جب تک یہ صفات نہ ہو کامیابی کیسے ہو؟ اس لیے پہلے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے کوشش اور بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ایک پوری کیسٹ ہے رسول اللہ کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی صفات کیا تھی ڈیٹیل میں اس پہ بات کی گئی. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے, یعنی صحابہ کرام, کو معمولی لوگ نہیں تھے, تھے تو انسان ہی, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو چنا کیوں؟ تو جب آپ نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھیجا, انہوں نے اپنی اولاد کو یہاں بچایا, بالکل ایک صحرا جہاں کوئی انسان نہیں, تو 2500 سال میں ایک نسل تل کے تیار ہوئی جس نے چہرائی زندگی اختیار کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے 40 سال چہرہ نوردی کی تھی, اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس نے تقریباً 2500 سال اس علاقے میں گزارے تھے. پھر ان کے اندر فطری خوبیاں کچھ پیدا ہوئی تھی, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اندر بھیجا گیا. پھر جب وہ ایمان لائے تو ایک اورینٹلسٹ کا دور گئی ہے, وہ کہتا ہے نیشن آف ہیروز ہے یہ, اس میں کس کس کی بات کرو گی؟ ایک ایک شخص چنا ہوا ہے, اور ایک ایک شخص اپنی اپنی جگہ اہم اور بہترین کوالٹیز کا مالک ہے, اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صرف دین کو دنیا میں پھیلایا. اس لیے صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اخلاق اور کردار پیدا ہو, تو لازم ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کو جانیں اور اس کا مطالعہ کریں. یعنی ایسا جاندار گروہ تھا یہ کہ جن کے اندر بہادری کے بہترین اوصاف تھے, اور اس کے ساتھ یہ کہ انتہا درجے کی قربانیاں کرنے والے. وہی اسرون اعلیٰ انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے والے. تو جب تک یہ بیسک کوالٹیز نہ ہو کسی نیشن کے اندر, وہ کامیابیاں نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ کوالٹیز کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. تو آج امت مسلمہ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ ہے, اعلیٰ اخلاق کی تکمیل ہے. یعنی صرف ظاہر سے نہیں, کہ ظاہر میں منافقانہ قسم کا اخلاق پیدا کر لیا جائے کہ کسی کو سامنے دیکھ کر اچھے بن گئے اور پیچھے شیطان سے گزرے. حقیقی معنوں میں اچھے اوصاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے اچھے اوصاف؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا, یعنی جن کی پہچان ہے کہ انہیں رکوع اور سجدوں میں پاؤ گے تم. اور آج ہم لوگوں نے کیا مذاق بنا لیا ملہ کی دوڑ مسجد تک, بس ان کو تو سارا دن مسجد کے پیروں سے فراغت نہیں, انہوں نے کیا کام کرنا ہے؟ وہ مسلمان تھے جو پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھتے تھے, اس کے باوجود کامیابیاں حاصل کی. ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے وقت ضائع ہوتا ہے؟ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پہ موجود ہیں. اس سے مراد صرف وہ نشانی جو یہاں پڑ جاتا ہے, اس سے مراد یہ کہ سجدوں کی کثرت سے ان کے چہرے کے رنگ ہی فرق ہیں, ان کے چہرے ہی فرق ہیں دوسرے سجدہ نہ کرنے والوں کی نسبت, ان کے چہروں کی پہچان ہی اور ہے, کیونکہ وہ خدا خوفی کے اثرات آتے ہیں نا اس چہرے پہ. آج بھی آ جاتی, جب آپ سجدے میں جھکے رہو گے دن میں کئی دفعہ سر آپ کا زمین کے ساتھ ٹکا رہے گا تو آج بھی آئے گی نا. جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں, ذالک مثلہم فی التورات, یہ ان کی مثال تورات میں ہے, ومثلہم فی الانجیل, اور ان کی مثال انجیل میں کچھ یوں دی گئی ہے, کزرع اخرج شطأه, گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے اپنی کمپل نکالی پھر اس کو تکلیف دی. ابتدا میں جب ایمان والے تھے بالکل ایک چھوٹے سے پودے کی طرح, پھر آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہوا, فاستغلظ, پھر وہ سخت ہوا, فاستوى علی سوقه, پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑا ہو گیا. یعنی وہ پودا جو بالکل چھوٹا تھا ایک وقت آیا کہ وہ مضبوط درخت بن گیا. یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار, کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے کھیتی تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلے. اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. مغفرتا و اجرا عظیما, یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. سورة الحجرات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو, ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو, یعنی اپنی رائے, اپنے خیال, اپنی عقل, اپنی باتوں کو ان کی باتوں سے آگے مت رکھو. ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں چلتے ہوئے تو نہیں دیکھتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں تو چلتے ہوئے نہیں کہ جلدی سے چل کے ان سے آگے ہم جائیں. تو مراد یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے تم اس سے آگے مت جاؤ, وہیں رک جاؤ, اس کے تابع ہو جاؤ, سرنگوں ہو جاؤ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. ادب اور احترام سکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ جب آپ کی نظر میں ہو, آپ کے سامنے ہو تو آپ سے اونچے مت بولو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک معلم بھی تھے, اور معلم اس وقت تک سکھا نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ادب اور احترام نہ کیا جائے, وہ بات پہنچا نہیں سکتا جب تک کہ اس کی بات سنی نہ جائے. تو صحابہ کرام کو ادب سکھایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو, یعنی ان کی موجودگی میں دھیمے لہجے میں آرام سے بات کرو, اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اب یہ تو آپ کے دور میں تھا, لیکن آپ کے بعد یہ حکم قرآن میں کیوں باقی ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں؟ بعد کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جب حدیث کی مجلس, یعنی حدیث کی جو مجالس ہوتی تھی جن مجلسوں میں, ایک طرح جیسے قرآن کی تعلیم ہوتی اسی طرح حدیث کی بھی باقاعدہ تعلیم ہوتی تھی, باقاعدہ اس کی مجالس قائم کی جاتی تھی. ان تک میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے وہ اسی پر ہے, یعنی مسلمانوں میں حدیث کی ٹرانسمیشن کیسے ہوئی, اور ایک پورا وسیع میدان ہے جس سے ہم عام طور پر بے خبر ہیں. تو اس میں یہ تھا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یا آپ کی باتوں کا بھی جب ذکر کرتے تھے تو اس مجلس میں بھی بہت ادب احترام سے بیٹھتے تھے. امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مجلس میں وہ درس حدیث لے رہے تھے یا حدیث کی مجلس قائم تھی, تو ایک بچھو نے کئی مرتبہ ان کو کاٹا لیکن وہ اپنی جگہ سے تہس نہس نہیں ہوئے, چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, لیکن وہ اٹھے نہیں. جب مجلس ختم ہوئی تو دیکھا کہ کئی جگہ دم لگا ہوا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ اتنے درد کے باوجود آپ نے کیسے ضبط کیا؟ کہا یہ اللہ کے رسول کی مجلس تھی. یعنی یہ نہیں کہ یہ حکم صرف زندگی میں ہو, بعد کے لیے بھی. آج ہمارے ہاں ادب اور احترام کے تمانے ہی ختم ہو کر رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بے ادب بے نصیب, کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہی نہیں تو ان کی بات کا احترام کہاں سے ہوگا؟ اور جب تک ان کی لائی ہوئی تعلیم کا احترام نہ ہو اس وقت تک صرف ادب اور احترام باقی سب کے لیے تو بیکار ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم ان ہستیوں کو احترام نہیں دیتے، ان کو ان کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ سے کس قلعے سے صدر کی کیا توقع رکھتے ہیں؟ سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام نہ ہو. پیچھے بھی کہا تھا نا تو آپ زیرو ہو اور توقرو ہو، اور یہاں بھی فرمایا کہ اگر تم نے آوازیں بلند کی اور اس طرح ان سے بات کی جیسے آپس میں تم دوست فرینک ہو کے بات کرتے ہو، تو سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں. ان الذين يعدون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے. یعنی ظاہر کا احترام دل کے احترام سے آتا ہے، اگر اندر کچھ نہ ہو تو باہر بھی نہیں ہو سکتا. ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اگر وہ تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. اب یہ تھا کہ جو صحابہ دن رات آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ تو ادب احترام سیکھ گئے، ان کو تو سب رعایتیں پتہ چل گئی کہ انہیں کیا کرنا اور کیا نہیں. لیکن مشکل یہ تھی کہ جو بدوی اور جو دوسرے قبائل کے لوگ باہر جاتے تو ان کو کوئی ادب احترام کا طریقہ نہیں معلوم تھا. وہ آتے اور آ کر جس وقت بھی وہ مدینہ پہنچتے، نہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے، نہ کھانے کا وقت دیکھتے نہ آرام کا وقت دیکھتے، نہ کسی اور کام کا وقت دیکھتے. وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دور دور سے آپ کا نام لے کے پکارنے لگتے، یا محمد اخرج. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کبھی یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ آپ کس حجرے میں، پھر کبھی ایک حجرے سے جا کے کھڑے ہوتے، کبھی دوسرے سے، کبھی تیسرے سے، اور ایک عجیب ہنگامہ کرتے. اس کے بارے میں یہاں پر فرمایا کہ اکثر ہم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے. یعنی عقل کا تعلق جو ہے وہ ادب احترام کے ساتھ بھی ہے، اور اسی وجہ سے سورۃ کلام بھی عجب جرات پڑا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ. اگر وہ تمہارے باہر آنے تک صبر کرتے تو انہی کے لیے بہتر تھا. اور اللہ غفور رحیم ہے، یعنی پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر آئندہ سے انسان اپنی اصلاح کر لے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے کے پشیمان ہو. اب یہاں سے معاشرتی اصلاحات کی کچھ باتیں شروع ہو رہی ہیں. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی، یا کوئی حسد ہو گیا، یا کوئی بھی بیڈ فیلنگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے، تو وہ چین سے نہیں بیٹھتا، وہ اوروں کو بھی بعض کا ساتھ انوالو کر لیتا ہے، گروہ بندی شروع کر دیتا ہے، اس سے بات کر، اس سے کر، اس سے کر، بہت سب کو ساتھ ملا لیا. اب ایک شخص جس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے یا جس کی اپنی کوئی خاص سوچ ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بعض اوقات وہ سچی بات بھی کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی مرضی اور اپنے مقصد کو آگے لانے کے لیے جھوٹی باتیں بھی شروع کر دیتا ہے. ایسے موقع پر لوگ جب کسی کی مظلومانہ قسم کی گفتگو سنتے ہیں تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور کسی شخص کے خلاف ناحق بعض اوقات کاروائی کر بیٹھتے ہیں. تو ایسے موقع پر بہت احتیاط کرنی چاہیے، خصوصی طور پر تب جب کوئی شخص کسی کے بارے میں ایسی خبر لائے جس میں تمہیں کوئی عملی اقدام کرنا، تمہیں کوئی ایکشن لینا ہو، یعنی تمہیں اس کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا ہو، تو پھر پہلے تحقیق کر لو پھر آگے بڑھو. ایسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ آ کر آپ سے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کے خلاف بدگمانی پھیلانے کے لیے یا ایک بیڈ فیلنگ دینے کے لیے. لوگوں کا عموماً طریقہ واردات کیا ہوتا ہے؟ آئیں گے، بات کریں گے، اچھا تمہیں کچھ پتا ہے فلاں کے بارے میں، اچھا نہیں چھوڑو جانے دو. پھر دوسرا سجیسٹ میں پڑ گیا، اچھا نہیں نہیں مجھے بتاؤ. کبھی کہیں گے اچھا تم ناراض نہ ہونا، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں، خاص طور پر ایسے شخص کے بارے میں جو اس کی اور اس کی دوستی ہو آپس میں، اچھا ریمائنڈ نہ کرنا. تو کبھی کہیں گے ایک بات ہے، بس ڈر لگتا ہے کہ غیبت نہ ہو جائے، بتاؤں کہ نہ. دوسرا کہے گا نہیں نہیں تم بتاؤ، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا. کبھی کہتے ہیں نہیں وہ ایک بات ہے، اچھا چلو کل بتاؤں گی، پھر بتاؤں گی، اور دوسرے کو بے چینی مبتلا کر دی. اور خاص طور پر جو چڑیاں لگانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے تمہارے بارے میں ایک بات پتہ چلی ہے, بس وہ پھر کبھی ذکر کروں گی ابھی. اب اس قسم کے سوالات اور اس قسم کے کمنٹس اور اس طرح کی گفتگو کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک شخص اچھا بھلا اپنے کام میں بیٹھا ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی گھر میں بچوں کو دیکھ رہا ہے, آپ بچوں کو ہوم ورک کرا رہے تھے, فون آ جاتا ہے, کوئی خود پریشان ہوا ہے اور ساتھ آپ کو انوالو کرنے کا, خود غیبت کر رہا ہے ساتھ آپ کو سنوائے گا, اور پھر خاص طور پر اس میں تو معاملہ اور خراب ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو پارٹی بنا کر ساتھ جھونکا جائے تو فرمایا کہ نہیں, کسی کا ساتھ دینے سے پہلے اچھی طرح فتبینو کوشچنز کرو, معاملے کی حقیقت معلوم کرو, پھر ساتھ دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی پہ جا پڑو اور جو تم نے کیا اس کے بعد میں پچھتاؤ کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم تو اس کے دھوکے میں آ گئے. کیوں آ گئے دھوکے میں؟ اللہ نے عقل دی ہے. کسی کا بھی ساتھ دینے کے لیے, کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے صرف اس کا سامنے کا رونا دھونا مت دیکھو, بات کی حقیقت معلوم کرو. فرمایا وعلمو ان فیکم رسول اللہ, خوب جان رکھو تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ. یعنی آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ تحقیق کرتے تھے اور بعض اوقات دل کی بات نہیں مانی جاتی تھی, وہ پھر ناراض دل میں ہوتے ہوں گے. فرمایا کہ نہیں, اگر تمہاری ہر بات مان لی جائے تو تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنایا اور کفر و فسق پر نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راستہ ہیں اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو, یعنی جھگڑنے والوں کو جھگڑنے کے لیے چھوڑ نہ دو. اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے, پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ. اور کہا یہ کہ دو لوگ جھگڑے تو بہت سے لوگ مزید ان کے درمیان آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. وَأَقْسِطُوا, اور انصاف کرو. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.